آخری بیدار ہو،
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
الرحمن الرحیم، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فهم لا يبصرون۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قادر، ان پانچ روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو سلام کلام کے طور پر انتخاب اور آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے کی جانب اور رکاوٹ کو کھڑا کر دیا۔ من بین ایدی، ہاتھوں کے درمیان، لیکن ہم نے ترجمہ کیا کیا سامنے، اس لیے کہ ہاتھوں کے جو درمیان کی جگہ ہے وہ انسان کے سامنے کی جگہ ہوتی ہے، اور استعارتاً ہاتھوں کے درمیان کی جگہ سے مراد سامنا ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہمارے ہاں یہ استعمال کیا جاتا ہے، جب کسی کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوا۔ اب یہ ہاتھوں میں پلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے سامنے۔ لہذا ہاتھوں کے درمیان کی جگہ کا معنی کیا ہے؟ سامنے۔ ہم نے ان کے سامنے سد، رکاوٹ کو قرار دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے کی جانب بھی سد، ایک رکاوٹ کو قرار دیا۔ عربی میں سد سین سے بھی ہوتا ہے اور سواد سے بھی ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اگر سد سین سے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سامنے سے روکنے والی چیز، لہذا دیوار مثلا سامنے سے روکتی ہے اسے سد کہتے ہیں۔ عربی میں اور فارسی میں اسی وجہ سے ڈیم چونکہ پانی کو سامنے کی جانب سے روکتا ہے، لہذا ڈیم کے لیے عربی اور فارسی میں لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے سد۔ اسی طرح سے ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سد، سامنے سے روکنا۔ لیکن جو سواد سے روکنا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ انحراف دینا، راستے سے منحرف کر دینا۔ دیکھیے، اگر پانی آ رہا ہے تو ایک مرتبہ پانی کو روکا جا سکتا ہے سامنے کی جانب سے، دوسرے طریقے سے پانی کو روکنا سے طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ پانی کا راستہ بدل دیں، تو پانی جس سمت میں جا رہا ہوتا ہے اس سمت سے منحرف ہو جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں روکنے کے معنی میں ہی آتی ہیں۔ سواد سے سد بھی قرآن نے استعمال کیا، لہذا بعض مقامات پر آیت میں شیاطین کے لیے، کفار کے لیے، منافقوں کے لیے لفظ کا استعمال کیا، یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ روکنے کا مطلب کیا ہے؟ سامنے نہیں آتے بلکہ راہ کو انحراف دے دیتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا، شیطان کا بعض اوقات کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات سامنے آیا ہوا شیطان پہچان میں آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ انحراف دے دیتا ہے، راستے سے اتار دیتا ہے۔ اور بعض اوقات راستے سے اتارنے کے لیے کچھ دیر راستے پہ ساتھ ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے۔ تو ہر ساتھ چلنے والے کو ساتھی مت سمجھنا۔ کچھ لوگ ہمارے بھیس میں آ کر ہمارے ہی راستے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور منافق خاص طور پہ کیا کرتا ہے، ہماری شکل اختیار کر کے ہمیں ہمارے راستے سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا راستہ وہ ہے جو کربلا تک پہنچتا ہے، ہمارا راستہ وہ ہے جو امام حسین کا خط ہے، اور امام نے اپنے خط کے بارے میں گفتگو کی ہے. لہذا یاد رکھنا، ہر وہ مجلس جو تمہیں امام حسین کے خط پر چلائے وہ حسین کا راستہ ہے. لیکن امام کا خط، اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ امام کا خط، امام نے خود بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. بس اگر مجلس اسی خط پر جا رہی ہے تو حسین تک لے جائے گی. لیکن منافق کیا کرے گا؟ منافق نے بہت کوشش کی مجلس روکنے کی، نہیں روک سکا. تو اب کیا کرے گا؟ پہلے مجلس برپا کرے گا، پہلے خود مجلس برپا کرے گا، اور پھر کیا، راستہ ساتھ چلنے کے بعد خط سے اتارنے کی کوشش کرے گا. یہاں بیداری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمیں امام حسین کا خط معلوم ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ امام نے قیام کیوں کیا تھا، اور اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ ہماری عزاداری سے ہم نے وہی مقصد حاصل کرنے ہیں، دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے. ہمیں صرف امام کا خط معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. جب ہم اپنی مجلس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کی تحریک کا، امام کے انقلاب کا، کربلا کا حصہ ہے، تسلسل ہے، یہی عزاداری، تو پھر عزاداری کو کربلا کے خط سے منسلک ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر عزاداری سے حسین کا مقصد حاصل ہو رہا ہے تو حسین کی عزاداری ہے. لہذا معلوم بھی ہو اور مجلس سے ہدف حاصل بھی ہونا چاہیے. وہ انشاءاللہ کبھی موضوع عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بس شیطان کیا کرتا ہے؟ کچھ عرصے ساتھ چلنے کے بعد راستے سے اتار دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے جن کی بات ہو رہی ہے، ان کے سامنے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، پیچھے بھی. یعنی کیا؟ ہم نے نظر کو انحراف نہیں دیا ہے، آنکھوں کو منحرف نہیں کیا ہے، دیکھنے کے قابل ہے، لیکن ہم نے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، سپا ہم نے اس کے بعد اسے ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کل عرض کیا تھا کہ ینظرون نہیں کہا، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت کو سلب نہیں کیا، دیکھنے کی قوت کو سلب نہیں کیا. یبصرون کا معنی ہوا جو یہ دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے بصیرت اور بصارت کو روک کر وہ دیکھنے سے حائل ہو گیا، وہ نہیں دیکھنا چاہ رہے. کل میں نے مثال بھی دی آپ کو. لہذا عرض کیا تھا کہ یہیں سے جو ہمیں غیبت کی ایک قسم سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غیبت سے مراد کیا ہے، تو وہاں پر امام کو اللہ نے غائب کیا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے حواس سے دور چھپا دیا، نہ ہی غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہنچا دیا کہ جو ہماری اصل عقل سے، ہماری ادراک سے ماورا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، امام ہمارے درمیان موجود ہیں، بصارتوں کو روک دیا ہے. اب اس بصارت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ بصیرت. بصیرت حاصل ہوتے ہی امام سے انسان کا رابطہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. لہذا عزیزان من، اب عرض کروں گا کہ یہ جو انتظار ہے اس کا معنی کیا ہے، لیکن ایک دو جملے آیت کے حوالے سے عرض کر دوں کہ اس آیت کے فضائل میں علماء نے بھی اور روایات میں بھی موجود ہے ہمارے پاس، کہ فرمایا کہ اگر آپ اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، چور سے بچانا چاہتے ہیں، ڈاکو سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دشمن سے، اب آج کل حالات آپ کو معلوم ہیں، لہذا تمام مومنین کو یہ تحفہ ہے، فرمایا کہ اگر مال کو چوروں سے بچانا چاہتے ہو تو مال کو محافظت کی جگہ جہاں آپ نے سیف یا کوئی جگہ جہاں رکھا ہے، وہیں پر ایک صفحے پر اس آیت کو لکھ کر ایک کاغذ پر مال کے ساتھ رکھ دو، انشاءاللہ چوروں کی نظر سے محفوظ رہے گا. سفر کرتے ہو اس آیت کو چند مرتبہ ورد کر لو اپنے اوپر نکلتے ہوئے، انشاءاللہ دشمنوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کو پنہان رکھے گا، محفوظ رکھے گا. اور میرا اپنا پرسنل تجربہ اس آیت کے بارے میں بہت زبردست ہے، یعنی میں ایمان کی حد تک الحمدللہ آزما چکا ہوں، بڑی بڑی جگہوں پر اس آیت نے میری مدد کی ہے. واقعاً بہت زبردست ہے، مجرب ہے، تجربہ میں کر چکا ہوں۔ لہذا دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے، مال کو چور ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے، اگر کوئی ایسا مال ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے خراب اور کیڑے لگ جانے کا ڈر ہو، حتیٰ اس صورت میں بھی یہ آیہ کریمہ اس کا استفادہ پہنچو۔ اب اللہ نے جس غیبت کا ذکر کیا، وہ غیبت کیا ہے؟ کہ امام ہمارے درمیان موجود ہیں، مسئلہ نظر کا نہیں ہے، مسئلہ بصیرت کا ہے۔ بصیرت ہو تو امام سے ارتباط پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہم سے فرمایا انتظار کرو۔ اب عرض کیا آپ سے کہ انتظار، پہلے میں انتظار کے ایک معنی کو واضح کر دوں، پھر آگے بڑھوں گا۔ اور انتظار کے لیے جو احادیث ہیں بہت ساری ہیں، لیکن میں دو اہم احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت ہے، فرمایا کہ افضل عبادت امتی انتظار الفرج، میری امت کی افضل ترین عبادت امام کے فرج کا انتظار کرنا۔ اور معصوم فرماتے ہیں الانتظار هو الفرج، انتظار ہی فرج ہے۔ اب ایک طرف افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے، فرج کا انتظار کرنا، دوسری طرف امام کیا فرما رہے ہیں؟ الانتظار هو الفرج، انتظار ہی کیا ہے؟ فرج ہے۔ تو یہ کیسے جمع ہو؟ انتظار کے معنی میں اس کی جو کیفیت ہے وہ پنہان ہے۔ ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ جب ہم عربی سے چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اردو میں جو معنی ہمارے سمجھ میں آتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں، اور اردو میں ہم بعض چیزوں کو جس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات عربی میں وہ اس طرح ہوتی نہیں۔ اب انتظار، ہم نے کہا افضل عبادت کیا ہے امت کی؟ انتظار کرنا۔ اب معنی ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اردو کے ہی انتظار کرنا۔ اب اردو میں انتظار کے ایک بہت ہی عام سے معنی ہے، ایک بہت ہی عوامی قسم کے معنی پائے جاتے ہیں۔ انتظار کیا ہے؟ کسی نے آنا ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہاں بھائی آ جائے گا فلاں وقت پہ۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے پوچھ لیا تو کہتے ہیں ہاں بھائی فلاں کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ لیکن عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے، تو میں تھوڑی سی ذرا مشکل بحث کروں گا تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ انتظار کا جو اصل مادہ ہے وہ کیا ہے؟ نظر۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نظر کیا ہے؟ آنکھ کے پردے پر جو کچھ پڑ رہا ہے یہ سب نظر میں شامل ہے، لیکن کس حالت میں؟ غیر اختیاری، جو کچھ آنکھ میں آ رہا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہو نہ دیکھنا چاہتے ہو سب نظر میں شامل ہے، لیکن کون سی؟ غیر اختیاری، جہاں تک نظر جا رہی ہے۔ اب جہاں تک نظر جا رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھنا بھی چاہتے ہو۔ لہذا نظر بنیادی طور پر انیکٹیو حالت کا نام ہے۔ جیسے ہی آپ کی نظر میں ارادہ آ جائے، اختیار آ جائے، اس کو آپ ایکٹیو فارم میں لے آئیں، نظر ختم ہو جاتی ہے، بصر شروع ہو جاتی ہے۔ اب نظر ابتدائی طور پر کیا ہے؟ انیکٹیو فارم، لیکن کیا ہے؟ اس کا اسپین بہت زیادہ ہے، جہاں تک نظر کام کر سکتی ہے آپ کی آنکھ میں جو کچھ آ سکتا ہے سب کا سب کس میں شامل ہے؟ نظر۔ لیکن اب عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لفظ میں کوئی نیا معنی ڈالنا ہو، کوئی نئی چیز نکالنی ہو، تو اسے مختلف باب میں لے کر جاتے ہیں۔ مثلا قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہونا، یہ فعل لازم ہے، اس کا مفعول نہیں ہوتا۔ کھڑا ہونا، میں کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہوئے، ختم ہو گیا۔ فعل متعدی اسے کہتے ہیں جو مفعول بھی لیتا ہو۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس میں کس کو یا کس کا معنی پیدا ہو۔ مثلا آپ نے کہا مارا، تو فوراً پیدا ہوگا نا سوال کس کو مارا، لیکن جب آپ کہتے ہیں کھڑا ہوا تو کس کو کھڑا ہوا نہیں ہوتا، یہ لازم ہے وہ متعدی۔ متعدی یعنی وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے مفعول لے۔ اب فعل لازم جو اپنے لیے مفعول نہیں لیتا، اس کو اگر آپ عربی میں باب افعال میں لے جائیں تو پھر وہ معنی پیدا کرتا ہے۔ مثلا قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہونا، لیکن اقامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا۔ کھڑا ہونے میں کس کو نہیں ہے، لیکن آپ جیسے کہیں گے کھڑا کیا تو فوراً سوال ہوگا کس کو، ایسا ہی ہے نا. اسی لیے اقامۂ صلاۃ ہے، نماز کو کھڑا کرنا. لیکن جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز قائم ہو گئی. ایک دفعہ نماز کو آپ نے کھڑا کیا، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں جب قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی. کھڑے ہوئے کون ہوتا ہے؟ آپ ہوتا ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے آگے کہہ رہے ہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی. یہ یاد رکھنا، جب تک آپ اپنے اور اللہ کے درمیان میں میں رکھیں گے، عبادت نہیں ہو سکتی. لہذا اگر آپ نے کہا نا کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے نماز کو قائم کیا، تو پھر نماز نہیں ہوگی. آپ نے کہا قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، تو میں کہاں ہوں؟ میں نہیں ہوں. جب تک اپنے اور اللہ کے درمیان سے میں نہیں نکالو گے، عابد نہیں بن سکتے. توجہ فرمائے آپ نے، جب تک اپنے آپ کو، ذات کو نہیں نکالو گے، عبادت نہیں ہو سکتے. خوب، اب اسی طرح سے باب افتعال ہے. باب افتعال کا کام کیا ہے؟ جو چیز، جو مادہ ابتدا میں انیکٹیو ہو، غیر فعال ہو، جیسے ہی باب افتعال میں جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے، فعال ہو جاتا ہے. پہلے ایک مثال دے دوں، پھر اپنی بات کی طرف آؤں گا. ایک دو لفظ بول رہا ہوں، اس پر غور کیجیے گا. ایک ہوتا ہے حساب، حساب و کتاب جو آپ کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے احتساب. حساب اور احتساب میں فرق پتہ ہے؟ حساب ہم خود کرتے ہیں، اور احتساب نیب والے آ کے کرتے ہیں. تو احتساب کیا ہوتا ہے؟ حساب اکاؤنٹ ہے، احتساب اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اکاؤنٹ آپ خود مینٹین کرتے ہیں، یہ چیز آئی، یہ چیز خریدی، اتنے پیسے آئے، اتنے گئے، یہ مینٹین کرتے رہتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے، زیادہ توجہ نہیں کرتے. لیکن جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے، جب احتساب ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک ایک انٹری کو دیکھنا پڑتا ہے، بھائی یہ کہاں سے آئے تھے، یہ کہاں گئے، صحیح راستے سے آئے تھے، نہیں آئے تھے. یہی ہوتا ہے نا، تبھی تو سیاستدان پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ نہ ان کے جانے کا پتہ ہوتا ہے مال کے، نہ آنے کا پتہ ہوتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی، احتساب. احتساب میں کیا ہوتا ہے؟ وہی حساب جو ابھی تک ایکٹیو نہیں تھا ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہر ہر انٹری پہ غور کرنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی. اب اگر حساب اور احتساب کے درمیان میں اگر فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو میری منزل آسان. یہی فرق ہے نظر اور انتظار میں. نظر میں اور انتظار میں یہی فرق ہے. کیا ہے؟ نظر جب تک انیکٹیو ہے نظر ہے، لیکن اگر فعال ہو جائے، ایکٹیو ہو جائے، تب انتظار بنتا ہے. لہذا یاد رکھنا، جو منتظر اپنے آپ کو منتظر تو کہے، لیکن اس کے اندر حرکت نہ ہو، اس کے اندر ایکٹیو نہ، فعال نہ ہو، وہ منتظر نہیں ہے. لہذا عرب کیا کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں یہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر رکھ کے انتظار کرنا، یہ انتظار نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاں ہم لوگ ایسے انتظار کرتے ہیں، فلاں دوست نے آنا ہے، ہاں بھائی آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. عرب کہتے ہیں کہ نہیں، آنے والا بہت قیمتی ہوتا ہے، مہمان کی عزت کرو، اور اگر مہمان محبوب بھی ہو تو پھر انتظار گھر میں بیٹھ کر نہیں کیا جاتا. عرب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آنے والا محبوب بھی ہے، اگر آنے والے سے عشق ہے، تو انتظار کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انتظار کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی گھر میں نہ بیٹھے، بلکہ گھر کی چھت پر جائے، اور اپنے صحرا میں، عرب تو صحرا میں رہتے تھے، کہتے ہیں صحرا میں جہاں تک نظر جا رہی ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے، نظر کا ایک ایک پوائنٹ ایکٹیو ہونا چاہیے، انیکٹیو نہیں ہونا. اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہی نظر جو انیکٹیو تھی، انتظار میں کیا ہو جاتی ہے؟ ایکٹیو ہو جاتی ہے. کب تک ایکٹیو رہتی ہے؟ جب تک اس نظر کے دائرے میں محبوب آنا جائے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جب تک وہ اس دائرے میں داخل نہ ہو، اس وقت تک اپنی نظر کو ایکٹیو رکھو، اور اگر سمت معلوم نہ ہو تو ہر طرف رکھو. لہذا منتظر کی نگاہ ہر جانب ہونی چاہیے، شاید میرا امام یہاں سے آ جائے، شاید میرا امام یہاں سے آ جائے۔ لہذا اگر انتظار کرنے والے کے منتظر کے اندر تڑپ نہیں ہے تو وہ ابھی منتظر بنا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر انتظار کی کیفیت، حرکت نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اسے فرق ہی نہیں پڑتا 1200 سال سے نہیں آیا تو نہیں آیا۔ ایسے ہی ہے، 1200 سال ہو گئے، نہیں آیا نہیں آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری زندگی چل رہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ابھی دیکھیں، میں لغت پہ کھڑا ہوں، ابھی میں انتظار کے عرفانی معاملات میں نہیں آیا، وہ انتظار جو امام نے ہم سے تقاضا کیا ابھی اس جگہ پہ نہیں آیا ہوں، صرف لغت سے معنی بتا رہا ہوں۔ لغت میں، عربی لغت میں، انتظار کرنے والا بے چین ہوتا ہے، جب تک اس کی نظر کے دائرے میں منتظر نہ آ جائے منتظر کو قرار۔ اگر ہم ایسے ہیں تو منتظر ہیں، ورنہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے، لہٰذا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اپنے دسترخوان پر ایک اضافی پلیٹ رکھتے ہیں۔ پوچھا بھائی کیوں رکھی ہے؟ کہا شاید امام آ جائے۔ پلیٹ رکھی ہے کس لیے؟ شاید امام آ جائے۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے گھر کی مرکزی دیوار پر خالی فریم لٹکا کر رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا بھائی خالی فریم کس کے لیے ہے؟ کہا کوئی آنے والا ہے، ابھی تو تصویر نہیں موجود، وہ آئے گا تو اس کی تصویر اس میں لگائیں گے۔ تو خالی تصویر، خالی فریم یاد دلاتا رہتا ہے کسی نے آنا ہے۔ تو اگر ہم ایسے ہیں تو شاید انتظار کے لغت کے اعتبار سے معنی میں شامل ہو جائے، انتظار کرنا ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، انتظار کی جو یہ کیفیت ہے یہ غیبت کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ شخص کا انتظار ہے اور ایک مرتبہ شخصیت کا انتظار ہے، یہ دو الگ الگ انتظار۔ شخص کے انتظار کے لیے ضروری کیا ہے؟ معلومات۔ آپ اس وقت تک کسی شخص کا انتظار نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کا نام نہ معلوم ہو، اس کی فوٹو آپ کے پاس کم از کم ہونی چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کب آئے گا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہاں سے اور کیسے آئے گا۔ یہ معلومات ہوں گی تو انتظار کریں گے۔ اب میں مولانا، میں کہوں بھائی میرے بعد ایک مولانا آئیں گے اور چلا جاؤں، نہ مولانا کا نام بتاؤں، نہ تصویر دوں، نہ یہ بتاؤں کب آئیں گے، نہ یہ بتاؤں کیسے آئیں گے، نہ بتاؤں کہاں سے آئیں گے، کتنے لوگ انتظار کریں گے؟ کوئی کرے گا انتظار؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اگر میری بات پر آپ کو یقین بھی ہوگا تب بھی آپ یہی کہیں گے نا، بھائی جب مولانا نے یہی نہیں بتایا کہ کون آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، تو انتظار پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یاد رکھیے گا، شخص کے انتظار کے لیے معلومات کا ہونا ضروری ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ لہذا اگر آپ کو میں بتاؤں کہ بھائی فلاں مولانا، نام بتاؤں، آپ کو تصویر بھی دے دوں، یہ بھی بتاؤں فلاں تاریخ کو آئیں گے، یہ بھی بتا دوں کہ کہاں آئیں گے، بھائی اسٹیشن پہ آئیں گے، بس کے اڈے پر آئیں گے، ایئرپورٹ پر آئیں گے، یہ بتاؤں آپ کو کہ بھائی کس ذریعے سے آ رہے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں کس تاریخ کو آ رہے ہیں، تو آپ انتظار کریں گے۔ اب اگر آپ عالم کا احترام کرنے والے ہیں تو آپ اس دن گاڑی لے کر جائیں گے، ہاں ایئرپورٹ پہ پہلے سے منتظر ہوں گے، ہر آنے والے مسافر کو چیک، بھائی یہی ہوتا ہے نا انتظار، اسی کا نام انتظار ہے۔ گھر میں بیٹھ کر انتظار نہیں کیا جاتا، غور کیجیے گا، یہ ہے شخص کا انتظار۔ شخصیت کا انتظار کیا ہوتا ہے؟ شخصیت کا انتظار نام سے نہیں ہوتا، فوٹو سے نہیں ہوتا۔ شخصیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کب آئے گی، شخصیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی، یہ ضرورت نہیں ہوتا۔ شخصیت کے لیے شخصیت کے اوصاف ضروری ہوتے ہیں، اوصاف ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کو جتنا شخصیت کی پہچان، اس کی صفتیں جتنی آپ کو پتہ لگتی چلی جائیں گی، اتنا وہ اگر آپ کے لیے ہیرو بنتا چلا جائے گا، جتنا آپ کے لیے وہ محبوب بنتا چلا جائے گا، جتنی آپ اس سے لطف اور اپنی محبت کا اظہار بڑھاتے چلے جائیں گے، خود بخود آپ کے وجود میں اس کی انتظار کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر وہ آ سکتا ہے یا نہیں، پہلے آپ اپنے اندر وہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے محبوب میں ہے، جس کے آپ انتظار کر رہے ہیں اس کے اندر جو رنگ ہے وہ آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں ایک مثال سے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ جو شخصیت کا انتظار ہوتا ہے، مثلا بعض لوگ کسی فلم اسٹار کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ہیرو ہے، اور اگر وہ اس کے لیے انتظار کرنا چاہیں کہ کبھی یہ ہمارے شہر آئے گا، اگر کوئی بہت زیادہ حد سے گزر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اسی جیسے بال بناتا ہے، اسی جیسی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بہت نچلی سطح، اوپر کی سطح پر چلا جاتا ہے۔ انقلابات تقریباً جتنے آئے ہیں، انقلاب ہمیشہ کچھ ہیروز کریٹ کرتا ہے۔ انقلاب لانے والا، انقلاب کا جو مفکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انقلابیوں کا ہیرو بن جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی شخصیت سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے افکار سے اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا دنیا میں جو سب سے قوی انقلاب آخری آیا تھا، کیونکہ اسلامی انقلاب چل رہا ہے ابھی موجود ہے، جو آخری انقلاب آ کر ختم ہوا وہ سوشلسٹ انقلاب تھا۔ اب سوشلسٹ انقلاب کی جو شخصیت ہے مارکس، وہ اپنے انقلاب سے کئی سال پہلے انتقال کر گئی، اس کے انتقال کے کئی سالوں کے بعد سوشلسٹ انقلاب آیا۔ اب جب سوشلسٹ انقلاب آیا تو جو سوشلسٹ انقلاب سے متاثر تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو کارل مارکس کی شخصیت سے نزدیک لانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے افکار سے اپنے آپ کو نزدیک لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کارل مارکس، کیونکہ کارل مارکس تو مر گیا تھا، لیکن ان کا دل کیا چاہتا تھا، اس زمانے میں مثلا لینن تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں لینن اگر آ جائے تو ہم اس کے لیے جان قربان کر دیں گے، لینن کے لیے ہم یہ کر دیں گے، لینن کے، کیونکہ اس زمانے میں لینن انقلاب کا ہیرو تھا، تو جیسا لینن تھا ویسے لوگ بننے کی کوشش کرتے تھے، ویسا لباس پہنتے تھے، ویسی شکل بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہے شخصیت کا انتظام، ہر وقت اپنے آپ کو اس شخصیت سے متصل۔ اب اگر وہ فزیکل آ جائے تو ایک دنیا امٹ جاتی ہے، اب اس سے زیادہ بہتر انسان ہو۔ مثلا رہبر معظم کی شخصیت ہے، اب جو لوگ اسلامی انقلاب سے متاثر ہیں، امام خمینی سے، رہبر سے، وہ اپنے آپ کو انقلاب کی فکر سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر وہ افکار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا آپ کے اندر انقلاب کی فکر مضبوط ہوتی چلی جائے گی، خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ رہبر آئیں، کاش ہمارے علاقے میں بھی آئیں، اور اگر آ جائیں تو پھر کیا سما ہوگا، خود بخود ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے۔ شخصیت کے لیے، دیکھیے، شخصیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نام پتہ ہو، شخصیت کے لیے ضروری نہیں پتہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو اس کے والدین کون ہیں، اس کے والدین کا کیا نام ہے، یہ کب پیدا ہوا تھا، اس نے کب کیا کیا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ افکار کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، اوصاف کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر غور کیجیے گا، ہم سے ائمہ نے یہ چاہا ہوتا کہ ہم امام کی شخص کا انتظار کریں، ہمیں اس بات کا انتظار ہوتا کہ ایک شخص نے آنا ہے، تو شخص کے لیے ضروری تھا کہ ہم سے کہا جاتا کہ امام کا نام لو، یہی کہا جاتا نا بھائی، امام کا نام یاد رکھو اور لو، لیکن ہم سے کہا نہیں، خبردار، امام کی غیبت میں امام کا نام مت لینا، نہیں ہے نا بھائی، امام کا نام لینے کی اجازت نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ امام کا نام وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ ہمیں معلوم ہے، نام معلوم ہے، لیکن اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے لینے کی نام۔ شخص کے لیے نام ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا، نام مت لو، شخصیت کے، شخص کے انتظار کے لیے۔ ایک مطلب بلند آواز سے درود پڑھیے گا، شخص کے لیے نام کا معلوم ہونا ضروری ہے، تصویر کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر نام کو کیا کہا، کہا نہیں نام مت لینا، تصویر بھی ہمارے پاس کوئی نہیں، یہ بھی نہیں بتایا کب آئے گا، یہ بھی نہیں بتایا کہاں سے آئے گا، یہ بھی نہیں بتایا کیسے آئے گا، کچھ نہیں بتایا۔ اس کا معنی کیا ہوا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اہل بیت ہم سے امام کی شخص کا انتظار نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ شخص کے انتظار کے لیے یہ معلومات ضروری ہیں، اگر یہ معلومات نہ ہوں تو فطری طور پر انسان ایسی انتظار کی کیفیت میں نہیں جا سکتا، تو جو چیز فطرت کے خلاف ہو دین کبھی اس کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا ہم سے شخص سے امام کا انتظار نہیں مانگا گیا۔
یہ معلومات نہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے، حتیٰ نام کو منع کیا کہ مت لو، کیوں؟ جب تم نام نہیں لو گے تو کیا کرو گے؟ امام کو ان کے القاب سے پکارو گے، امام کو ان کے القاب سے پکارو. اب جب امام کو لقب سے پکارو گے تو کیا ہوگا؟ امام کے اوصاف تمہیں پتہ لگتے چلے جائیں گے کہ بھائی میرے امام کے اندر یہ یہ صفتیں ہیں. اب اگر امام کی شخصیت کا انتظار کرنا ہے تو منتظر کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو اوصاف امام کے ہیں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، امام کی فکر سے اپنی فکر کو ملانا ہوگا. جتنا منتظر اپنے اندر امام کے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جتنا امام کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اتنا خود بخود امام کی شخصیت سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اب اگر کوئی بہت نزدیک ہو جائے تو کون ہوگا؟ منتظر ہوگا. منتظر واقعی کون ہے؟ جو شخصیت ابھی آئی نہیں ہے، لیکن شخصیت کے لیے میں نے بتایا کیا؟ اوصاف سے محبت، اس کے افکار سے محبت جتنی آپ کو ہوتی چلی جائے گی اتنا آپ کے اندر رنگ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اب وہ ہیرو کہ جو جسمانی طور پر ظاہر اور موجود ہو اور زمان و مکان کی قید میں ہو، اس کے لیے تو آپ کو شخص کا انتظار بھی کرنا پڑے گا، لیکن جو اس وقت زمان و مکان کی قید میں نہیں ہے، اس کا منتظر جیسے ہی اپنے آپ کو اس سے ملائے گا، اس کے لیے وہ خود بخود اسی لیے فرمایا ال انتظار ہو الفرج. جس نے شخصیت امام کا انتظار کرتے ہوئے اپنے آپ کو حقیقی منتظر بنا لیا، اس کے لیے فرج حاصل ہو جائے گا. اب امام کے القاب کیا ہے؟ کیا امام کو ہمارے فرزند کو قائم کے نام سے پکارنا؟ سب سے مشہور لقب یہی آپ کا. قائم کون ہے؟ قائم کہتے ہیں قیام کرنے والے کو. بس امام کا اہم ترین کام کیا ہے، اوصاف کیا ہے؟ قیام کرے گا. اب کوئی منتظر ہو اور قیام کرنے والا نہ ہو، کوئی منتظر ہو اور گھر میں بیٹھنے والا ہو، تو یہ منتظر کبھی بھی نہیں بن سکتا. امام کا لقب ہے مہدی، ہدایت کرنے والا. جو اپنے آپ کو ہدایت کا منبع نہ بنا سکے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ نہ بنا سکے، وہ منتظر نہیں ہو سکتا. امام کا ایک اور صفت کیا ہے؟ امام منتقم ہے. منتقم ہے نا، خون امام حسین کے. اب ایک بچہ مجھ سے سوال کر رہا تھا اس دن، کہنے لگا کہ مولا آئیں گے انتقام خون حسین لیں گے. میں نے کہا جی. کہا کیسے لیں گے؟ کیسے لیں گے؟ قاتل تو اتنے سال پہلے مر گئے، کیا ان کو قبر سے اٹھا کے انتقام لیں گے؟ میں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ، اگر قبر سے اٹھا کر انتقام لے لیں گے تو کیا واقعی خون امام حسین کا انتقام ہو جائے گا؟ خون امام حسین اتنا سستا ہے کہ کسی کو قبر سے اٹھا کے مارنے سے خون حسین پورا ہو جائے گا؟ نہیں. امام حسین نے اپنی ذات کی قربانی نہیں دی ہے، ذات کی قربانی نہیں دی ہے. امام حسین اپنی ذات کے لیے قربان نہیں ہوئے ہیں، امام حسین اپنی فکر کے لیے قربان ہوئے ہیں. لہذا غور کیجئے گا، امام کے اوصاف میں سے یہ صفت کیا ہے؟ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کہ امام کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے، امام کے خون کا بدلہ لیں گے. اب امام نے آپ کو چھٹے امام نے کیا کہا؟ کہ جب یہ دعا مانگو تو کہو اللہم ارزقنی طلبہ سارقہ مع امام منصور. دعا ہے نا، زیارت عاشورہ کے الفاظ ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما. کیا عطا فرما؟ طلبہ سارقہ، کہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا بدلہ لے سکوں. کون؟ میں لے سکوں. کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. اب میں سوچوں کہاں امام حسین کے خون کا بدلہ، کہاں امام کا خون، کہاں میں، ہے نا. لیکن آگے چل کر امام نے اس سے زیادہ سخت منزل بیان کی. کیا کہ طلبہ ساری و سارکن، آپ ہی کے خون کا نہیں اپنے خون کا بدلہ بھی لوں. امام ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں، زیارت عاشورہ میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو حادثات ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھا کریں. دشمن کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ دشمن یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دب جائے. ابھی زیارت عاشورہ پہ پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے. یہ احمد یہ نہیں جانتا کہ تم نے زیارت عاشورہ کو چھیڑ کر خون حسین کو پھر بلند کر دیا ہے. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. ہم تو عاشقوں کی قوم ہیں بھیا، ہم تو ابھی سو رہے تھے, تھوڑا سا سو گئے تھے, جو عاشورہ نہیں بھی پڑھ رہے تھے تم نے چھیڑ دیا ہے, اب سب پڑھیں گے. تو تم چھیڑ کر حماقت کر رہے ہو. اور اب دیکھو وقت کیا ہے, اب صرف وقت زیارت عاشورہ پڑھنے کا نہیں ہے, اب زیارت عاشورہ سمجھنے کا وقت ہے. زیارت عاشورہ کو سمجھنے کا وقت ہے. اب سمجھو کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھنے والا صرف عزاداری کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. اور کیجیے گا بھائی زیارت عاشورہ میں, اسی لیے نا زیارت عاشورہ میں امام ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں, عزادار صرف ماتم کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عزادار وہ ہونا چاہیے کہ جو عزاداری کے ذریعے سے امام حسین کا خون طلب کرے. بس اس کا مطلب کیا ہے, جس نے کربلا کو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں محدود کر دیا, وہ کربلا کا دشمن ہے. دشمن ہے کیوں؟ اس لیے کہ چھٹا امام مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم خون کا بدلہ لو, اور پھر کہا ساری اپنے خون کا بدلہ. تو میرا خون کہاں, امام حسین کا خون کہاں ہے نا, میرا خون کا, امام حسین کا خون کا. بھائی میرے خون کی کوئی اوقات نہیں ہے, میرے خون کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی ارزش نہیں ہے, لیکن مجھے کربلا نے یہ سکھا دیا ہے, تم اپنی فکر حسینی کر لو, تم اپنا کردار کربلائی کر دو. اگر تمہاری فکر حسین کی فکر سے مل گئی تو جب بھی تمہیں شہید کیا جائے گا تمہارا خون خود بخود حسین کے خون سے. خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو, ان آوازوں کو. واقعا اس وقت امام کو عملی لبیک کی ضرورت ہے. دشمن اس وقت آگے بڑھ رہا ہے, دشمن کی سازشوں کو سمجھے ہیں. دشمن کیا چاہتا ہے, ان کے آبا و اجداد, ان کے ارباب, ان کے آقا اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب ہمیشہ سے یہ ہوا ہے, اپنے آقاؤں کا کردار چھپانے کے لیے فرقہ واریت کی آگ لگا دو, یہ بیچارے اس میں لگے رہیں گے. اصل تو مقصد یہی ہے, وہاں جو اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں تو اپنے ارباب کے چہرے پر سے پردہ ڈالنے کے لیے. لیکن بتا دوں تم نے بہت غلطی کی ہے, تمہیں بتا دوں تم نے بہت غلطی کی ہے. تم نے حسینیوں کو محرم میں عاشورہ کے نام سے چھیڑا ہے. تو اب انشاءاللہ یہ حسینی تمہیں قبر تک پہنچا کر دم لیں گے. توجہ فرمائے یہ جو کر رہے ہیں نا منافق, یہ جو کر رہے ہیں تم جگہ, تم سمجھتے ہو کہاں جا رہے ہو, یہ یاد رکھیے گا, امام حسین خط کھیل چکے ہیں. امام نے اپنی مظلومانہ شہادت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس کسی نے بھی امام حسین کو قتل کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر کوئی بھی ان کو حتی مسلمان بھی سمجھ رہا ہے, اپنا یزیدی چہرہ خود بخود سامنے لا رہا ہے, تو حسین کی قدرت کو سمجھو, حسین کی قدرت کو سمجھو جو 1400 سال کے بعد بھی اتنا با اثر ہے کہ آج بھی یزیدیوں کے چہروں سے نقابوں کو پرکھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ تو ایک زیارت عاشورہ کے جملے کی قوت ہے. اگر حسینی فکر پوری سامنے آ گئی تو تمہیں زمین پر پناہ نہیں ملے گی. اور عجیب قسم کا قانون آ رہا ہے, یہ جو قانون آنے والا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. کیوں؟ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم عمر سعد اور شمر جیسے لوگوں کو, یزید جیسے لوگوں کو اور اوپر نیچے سب کا احترام کریں, تو تمہیں سب سے پہلے قرآن کی سورہ منافقون پر پابندی لگانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہم کورٹ میں جائیں گے, یہی کہیں گے نا جا کر کہ بھائی یہ منافقین بھی کسی کے بزرگ ہیں, یہ بھی کسی کے با احترام ہے, ان کا دل دکھے گا. قرآن سے سورہ منافقون نکال دو. جب تک قرآن سے سورہ منافقون نہیں نکل سکتی, زیارت عاشورہ کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ مسئلہ ہے، سمجھیں اس کو، سمجھیں اس کو. حسین آج بھی، آج بھی اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا نظر آئے گا. آج اگر تم نے زیارت عاشورہ کے معاملے پر کمپرومائز کر لیا تو کل کفار کھڑے ہو کر کہیں گے قرآن پر پابندی لگاؤ، وہ ہمارے لیے محترم تھے. مشرک کھڑے ہو جائیں گے، منافق کھڑے ہو جائیں گے. تو یاد رکھنا، آج بھی اسلام کے لیے ڈھال حسین کا خون ہے. لہذا یاد رکھیے گا، اب ساری کہاں پر بنے گا؟ جہاں میری فکر حسین سے مل جائے. اور خون کا انتقام جب تک یاد رکھنا، جب تک زمین پر ایک بھی یزیدی باقی ہے حسین کے خون کا انتقام پورا نہیں ہوگا. لیکن یہ کام انشاءاللہ میرا امام آ کر کرے گا. اب جو تم زیارت عاشورہ کو چھیڑ رہے ہو، انشاءاللہ یہ غر پیغر پردہ غیبت کو اٹھانے کا باعث خود بخود بنے گا. تو چھیڑو نہیں، پردہ ہٹ گیا تو تمہیں زمین پر پناہ نہیں ملے گی، پھر نہیں ملے گی پناہ، پھر ختم ہو جائے گی ساری کہانی. لہذا غور کیجئے گا، اب اگر امام منتقم ہے، امام حسین کا خون کا بدلہ لینے والا ہے، لیکن میں صرف امام حسین کو رونے والا ہوں، میری عزاداری میں امام حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہے، تو کیا پھر میں ہوں؟ میں اپنے امام کے زمانے کے ساتھ ہوں؟ نہیں ہوں. یاد رکھیے گا، عزاداری کی تربیت خود ائمہ نے کی ہے. امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں کہ صرف آنسو نہ رہے بلکہ آنسو نکل کر طاغوت کے منہ پر تماچا بنے، ظالم کے منہ پر تماچا ملے. تو جب تک تم اپنے ماتم سے حسین کا خون طلب کرتے رہو گے، طاغوت ایسے ہی تڑپتا رہے گا. اپنے اندر یہ صفت پیدا کر، ہم نے یہ صفت پیدا کر لی تو امام سے خود بخود نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے، جب انسان شخصیت کے نزدیک پہنچ جائے، شخصیت کے نزدیک اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہو، تو پھر فزیکلی ظاہر میں سامنے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ پردہ غیبت اٹھائیں گے، تم تک ان کی خوشبو خود بخود پہنچ جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے؟ شخصیت اور شخص کی غیبت، شخص اور شخصیت کی غیبت. حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سگے بھائی ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی یوسف کو پہچان نہیں رہے. یوسف کو پہچان، قرآن نے کیوں یہ واقعات بیان کیے ہیں؟ یوسف زہرا بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے، لوگ پہچانتے ہیں نہیں ہے، کون پہچانے گا؟ اب غور کیجئے گا، کون پہچانتا ہے؟ یہاں حضرت یوسف کو اذن ہوا اپنی شخصیت پہ سے پردہ ہٹا دو. تو حضرت نے جب وہ مرحلہ آیا تو آپ نے بتایا اپنی شخصیت پہ سے پردہ، آپ نے شخصیت کا جو غیب تھا اسے ختم کیا. شخصیت کا غیب، غور کیجئے گا، شخصیت کے غیب کو آپ نے ختم کیا اور آپ نے بتایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. اب جیسے ہی حضرت یوسف نے بتایا، یہاں مصر میں اعلان ہوا، وہاں کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب کو یوسف کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. توجہ فرمائیں کیوں. یاد رکھنا، شخصیت کے لیے بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. جس دل میں بصیرت ہوگی، جس دل میں بصیرت ہوگی اس تک جیسے ہی ظہور ہوگا خود بخود پیغام پہنچ جائے گا. حضرت یوسف کہاں؟ مصر میں. حضرت یعقوب کہاں؟ کنعان میں. ابھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، جیسے ہی آپ نے شخصیت میں سے پردہ ہٹایا حضرت یعقوب کو بیٹھے بیٹھے خوشبو آنے لگی. بھائیوں نے کہا کہ بابا کی جو آنکھیں ہیں وہ ضعیف ہو گئی ہیں. عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ اندھے، اندھا. یاد رکھے گا، امام معصوم کبھی بھی جسمانی عیب میں مبتلا نہیں ہو سکتا. آپ اندھے نہیں ہیں، قرآن نے لفظ کا استعمال کیا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اتنی ضعیف ہو گئی تھیں کہ آپ چہروں میں تشخیص نہیں دے پاتے تھے، تشخیص نہیں دے پاتے تھے چہروں میں، لیکن دیکھنے کی قوت موجود تھی. آنکھیں سفید ہو گئیں. اب عزیزوں، یہ جو آنکھیں سفید ہوئی ہیں، یہ جو آنکھیں سفید ہوئی ہیں، ان کو جو شفا ملنی ہے، کبھی غور کیا کیا حضرت یعقوب اللہ کے نبی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی تو کیا یعقوب نے اپنے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ حتمن کی. اور نہ کرتے دعا تو مشکل ہو جاتی. معصوم ہے, اس کا کام ہے, وہ جانتا ہے کہ اللہ مشکل میں پڑوں گا تو کس سے دعا کروں گا اللہ سے. لہذا حضرت یعقوب نے حتمن دعا کی ہوگی. اور نبی مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے, نبی مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے, لیکن حضرت یعقوب کی دعا نہیں پوری ہوئی. کتنے 30 سال کے بعد پوری ہوئی. تو یاد رکھنا, اب یاد رکھ, خاص طور پہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اللہ اگر مصلحت جانے, اللہ جب مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو حتیٰ اپنے نبی کی دعا کی قبولیت کو بھی روک دیتا ہے. حتیٰ میں اور آپ کیا چیز ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, میں جو بھی دعا مانگوں, ابھی میں نے دعا مانگی اور کل میرا کام ہو جائے. اگر خدا مصلحت جانے گا تو تمہاری دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے, کام ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی نظر میں مصلحت باقی ہے تو اس مصلحت تم سے محبت کرتا ہے اس لیے عطا نہیں کرتا. جی یقین کرو, یہ ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا. اللہ جن سے محبت نہیں کرتا انہیں سب سے زیادہ عطا کرتا ہے. کیوں؟ ان کی آواز نہیں سننا چاہتا ہے. واقعی نہ سہے. چونکہ مومن سے محبت کرتا ہے, بعض دعائیں تو صرف اس لیے روک دیتا ہے کہ مومن کا پکارنے کا انداز پسند آ رہا ہوتا ہے. لہذا اب نبی کی دعا بھی ابھی مستجاب نہیں ہو رہی. اچھا, حضرت یوسف کو جب پتہ لگا کہ بھائی بابا کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, اور اگر ہم یہ مان لیں, یعنی ایک بات یاد رکھیے گا کہ دعا ایک ذریعہ ہے قبول ہونے کا. ایک ذریعہ بعض اوقات آپ کی حرکت کوشش ہوتی ہے, مختلف اللہ نے ذریعے رکھے ہیں. اب ہو سکتا ہے, اسی لیے یاد رکھیے گا اسی لیے فرمایا کہ مومنین کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اللہ نے ایک مومن کی حاجت کو دوسری مومن کی دعا میں رکھا ہوتا ہے. لہذا دعا کیا کریں, ایک دوسرے کے لیے بہت دعا کیا کریں. بلکہ حتیٰ یہ روایات میں ہے, تم کسی مشکل میں ہو دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرو, جلدی مشکل حل ہوگی انشاءاللہ. لہذا اب حضرت یوسف کو جب پتہ لگا تو وہ بھی نبی ہیں, تو حضرت یوسف کو چاہیے تھا دعا کرتے ہیں, اور یقیناً انہوں نے کی بھی ہوگی. لیکن ابھی حضرت کی شفا اللہ نے دعا میں نہیں رکھی. یاد رکھنا, ہر مسئلہ دعا کے اندر نہیں ہوتا. اب کیا ہوا, حضرت یوسف نے کیا کیا, فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا, میری یہ والی قمیض لے کر جاؤ, میری قمیض لے کر جاؤ. کون سی؟ یہ والی قمیض, هذا, یہ والی قمیض. هذا اس میں اشارہ ہے. کیوں استعمال کیا؟ اور کیجیے گا بھائی. حضرت یوسف یہ بھی کہہ سکتے تھے اذهبوا بقمیصی, میری قمیض لے جاؤ. یہ هذا کہنے کی کیا ضرورت ہے نا, ایک سوال تو ہے نا, هذا کیوں کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ کہیں اذهبوا بقمیصی, میری قمیض لے جاؤ. لیکن اگر یہ ہے فصاحت و بلاغت, اس وقت هذا کی قوت سمجھاتا ہوں آپ کو, غور کیجیے گا. هذا اس میں اشارہ ہے, اپنے مشار الیہ, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو معین کر دیتا ہے, مشخص کر دیتا ہے. جب معین اور مشخص کر دیتا ہے تو پھر اس میں تبدیلی کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر حضرت کہتے اذهبوا بقمیصی, میری قمیص لے جاؤ, تو بعد والے کہتے بھائی کوئی قمیص ومیص نہیں تھی, یہ قمیص جو ہے وہ استعارہ تھا, یہ استعارہ تھا, یہ فنا تھا, یہ تھا, کچھ بھی کہہ دیتے. لیکن جب آپ نے کہہ دیا هذا, تو اب قمیص کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ قمیص کے علاوہ کچھ نہیں. هذا کی قوت سمجھ میں آ گئی, اس سے زیادہ سمجھ میں آئے گی ایک اور هذا. کہاں ہے وہ هذا؟ غدیر کے میدان, غدیر کے میدان. بھائی پیغمبر یہ بھی کہہ سکتے تھے من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. هذا کیوں کہا؟ غور کر رہے ہو؟ هذا کیوں کہا؟ من کنت مولا فهذا علی مولا. بھائی یہ والا علی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر هذا کہہ کر اشارہ نہ کرتے تو بہت سارے علی بدل دیتے, اپنا کوئی ڈھونڈ کے لے آتے, کہتے یہ والا تھا, یہ والا تھا. یا کیا کرتے, علی کے نام میں کہتے ہیں یہ نام نہیں تھا, یہ شخص نہیں تھا, یہ شخص نہیں تھا, یہ کچھ اور مراد تھی. یہ هذا بڑا عجیب ہے, اس هذا نے معین کر دیا. اب دیکھنا پڑے گا کہ رسول کا اشارہ کس طرح ہے. اگر علی نہ ملا اشارے والا تو جس کے پیچھے جاؤ گے بھٹک جاؤ گے. لہذا علی کو پہچاننا ضروری ہے. لہذا یہ هذا کہہ دیا, آج تک کوئی علی کو, علی کے معاملے جب بھی اس حدیث کو چیلنج کرتے ہیں تو علی کے معاملے پر نہیں کرتے. اسی کیوں هذا نے روک دیا ہے, نہیں کر سکتے. لہذا یہاں کام نہیں چلا تو مولا کے معنی تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ علی تبدیل نہیں کر سکے تو مولا مانا تبدیل کرنے کی کوشش۔ آپ نے کہا اذهبوا بقمیصی هذا، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ اب غور کرنا کہ قمیص چلی مصر سے، یہاں پر ابھی حضرت مصر میں ہے، یعقوب کو خوشبو آ رہی ہے۔ کس کو آ رہی ہے؟ صرف یعقوب کو، کسی اور کو کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ یعقوب کے دل میں یوسف کی محبت تھی۔ جنہوں نے، اب غور کرنا، جنہوں نے سمجھ لیا کہ یوسف مر گیا، یوسف نہیں ہے، یوسف نہیں آئے گا، غور کرنا، جس نے یہ سوچا تھا اس کو خوشبو نہیں آئی، جس کو یقین تھا کہ یوسف ہے، ابھی یوسف مصر میں تھا، کنعان میں خوشبو آ رہی تھی۔ بس یاد رکھنا، جس کو ایمان ہے کہ یوسف زہرا ہے، اس نے آنا ہے، جس کے دل میں یوسف زہرا کی محبت ہے، پریشان نہیں ہونا، جس دن وہ خانہ کعبہ پر اپنا اعلان کرے گا تمہیں پاکستان میں خوشبو آئے گی۔ صرف محبت دل میں ہونی چاہیے، صرف دل میں محبت ہونی چاہیے، وہ وہاں پردہ اٹھائے گا، تمہیں یہاں پر خوشبو آئے گی انشاءاللہ، ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن حضرت نے کہا قمیص، اب قمیص آئی، مصر سے سفر طے کر کے آئی کنعان، کنعان آنے کے بعد حضرت کے چہرے پر ڈلی، جب حضرت نے اپنی آنکھوں کو اس سے مس کیا، جب مس کیا آنکھیں روشن ہو گئیں، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب ہمارے بعض بچے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی زیارت پہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، مولا تو یہیں سے سلام سن لیتے ہیں۔ یہ والا سلام بھی بیکار نہیں جاتا، لیکن اس سلام سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بعض مسئلوں کے لیے یہاں سے سفر کر کے وہاں تک جانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بوجھ بھاری سے مس کرنا پڑتا ہے۔ مس کرو گے تو باقی مسئلے حل ہو گئے۔ تو اب ایک بات بتاؤ مسلمانوں، وہ قمیص جو حضرت یوسف نے کچھ دن کے لیے پہنی تھی، کچھ دن کے لیے پہنی تھی، یوسف کے بدن سے مس ہو جائے تو ایک اور نبی کے لیے، ایک اور نبی کے لیے شفا کا باعث بن رہی۔ تو یوسف توسل کر رہا ہے یا نہیں؟ بھئی اللہ نے معجزے سے دلانا تھا تو معجزہ الگ سے کر دیتا۔ یہ جو قمیص آ رہی ہے یہ کیا سمجھا رہی ہے؟ بھئی جو اپنے زمانے کے نبی سے منسوب ہو جائے اس کے اندر شفا کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور عام انسان تو چھوڑو، نبی کو وہاں سے شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو قمیص یوسف نے کچھ دن کے لیے پہنی، یوسف سے کچھ دن نزدیک رہی، وہ نبی کو شفا دے رہی ہے، اور جس زمین میں 1400 سال سے نبی خود موجود ہے تو اس کی زری شفا نہیں دے سکتی۔ اب آپ کو توسل کے معنی سمجھ میں آیا ہے، اب آپ کو زیارت کا مقصد سمجھ میں آیا، یہ سلام بیکار نہیں جاتا، لیکن اس سلام کے وہ حد نہیں ہے۔ اپنی بڑی مشکلات حل کرانی ہیں تو پھر جانا پڑے گا، اپنے آپ کو مس کرنا پڑے گا، اور اہل بیت کی زری کی قوت ہے، کوئی مس کر لے حتیٰ انبیاء کو شفا عنایت ہو جاتے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہی تو رکھے ہوئے۔ لہذا عزیزان من، جن کی محبت میں اللہ نے یہ مقامات عطا کیے، پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، جس نے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے کسی عام مسلمان کو تکلیف پہنچائی، فلیس منی، وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور جنہوں نے پیغمبر کے سب سے عزیز، سب سے محبوب نواسے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تمہارے نزدیک وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جس دل میں بغض اہل بیت آ جائے وہ درندوں سے بھی زیادہ پستا ہو جائے۔ مگر یہ درندے نہیں ہیں تو کون ہیں؟ جو حسین جیسی شخصیت کے، جس کے ہاتھوں کو پیغمبر چوم رہے، جس کے بدن کو پیغمبر بوسا دے رہے، جس کے پورے بدن کو پیغمبر نے بوسے دیے، تم نے اسی کو گھوڑوں سے کچل ڈالا۔ ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ اگر تم ان کو مسلمان سے مسلمان کبھی بھی جنازہ چھوڑ کر نہیں جاتے، ملعین اپنے
عزیزوں کے اپنے لوگوں کے جنازے دفنا رہے ہیں، صرف پیغمبر کا خانوادہ ایسا ہے جس کے جنازوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ شام غریبہ میں تو بے کفن پڑے ہی تھے، پورا 11 محرم کا دن دھوپ کی شدت میں ریت کے اوپر یہ جنازے پڑے ہوئے، اور 12 محرم کی شب بھی گزر گئی ہے۔ جب 12 محرم کا سورج طلوع ہوا تو بنی اسد کی خواتین نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی اور آ کر ان سے کہا کہ امام نے تم سے وعدہ لیا تھا، لیکن اگر تمہارے اندر غیرت نہیں ہے تو ہماری چادریں تم رکھو اور ہمیں اجازت دو، اور یہ بیلچے اور کدال ہمیں دو، ہم جا کر اپنے مولا کو دفنا کراتے ہیں۔ عزادارو تصور تو کرو کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ مولا کو دفنانے کے لیے خواتین آگے بڑھ رہی ہیں، کتنا غریب ہے حسین۔ جب ان کو غیرت آئی انہوں نے کہا نہیں ہم جاتے ہیں، ڈرتے ڈرتے گنجے شہدا کے نزدیک پہنچے، لیکن اب تعجب سے لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، کس کا کون سا لاشا ہے، کس کو کہاں دفنا ہے۔ لاشوں کی شناخت چہروں سے ہوتی ہے، جن کے سروں کو قطع کر دیا گیا تھا، جن کے سروں کو کاٹ لیا گیا تھا، ان کی پہچان کیسے ہوگی، سر موجود نہیں ہے۔ ابھی حیرت کے عالم میں کھڑے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کوفہ کی جانب سے غبار آ رہا، یہ ڈر کے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے کہ شاید حکومت کا کوئی جاسوس آ رہا ہے۔ اب ٹیلے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہے ہیں، جب غبار نزدیک آیا دیکھا ایک غریب اور ایک بیمار چلا آ رہا ہے، بیمار ہے اور آ کر لاشوں پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، کبھی اس جنازے سے نپٹتا ہے، کبھی اس جنازے سے نپٹتا ہے۔ تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جاسوس نہیں ہے، آگے بڑھے، سلام کر کے پوچھا، کہا آپ کون ہیں اور ان جنازوں سے لپٹ کر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں ان کا اکیلا وارث سید سجاد ہوں۔ مولا آپ کیسے تشریف لائے؟ اجازت امامت سے آیا ہوں، اپنے بھائیوں کو دفنانے آیا ہوں، اپنے چچا کو دفنانے آیا ہوں، اپنے بابا کو دفنانے آیا ہوں۔ ارے جوان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا جنازہ پڑا رہے، اس کے بھائیوں کے جنازے پڑے رہے، اس کے چچا کے جنازے پڑے رہے اور وہ انہیں دفنا نہ سکے۔ امام آ گئے، لوگوں نے کہا مولا ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کون سا جنازہ کس کا ہے، کس کو کہاں دفن کرنا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا کس کا کون سا جنازہ ہے۔ ارے وہ جنازہ جس کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے، میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے۔ جس کی لاش پامال ہوئی بھی ہے، یہ میرے بھائی قاسم کا جنازہ ہے۔ وہ جس کے بازو کٹا ہے، وہ میرے چچا کا جنازہ ہے۔ بس عزیزو، میرے مولا نے ایک ایک کر کے بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ جنازے دفنا دیے، لیکن 2 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو امام نے تنہائی میں دفنایا ہے، لیکن دونوں جنازوں کو دفنانے کے لیے میرے مولا نے حصیر طلب کی ہے، چٹائی منگوائی ہے۔ ارے مولا چٹائی کیوں منگا رہے ہو؟ تو جواب آئے گا، ارے جنازوں کا حال ایسا ہے کہ سید سجاد اٹھا نہیں سکتا، ایک لاش حسین کی ہے، گھوڑوں سے کچلی ہوئی لاش ہے۔ میرے مولا نے حصیر پر بابا کے بدن کو جمع کیا، قبر میں اتار دیا۔ دوسرا لاشا کس کا ہے؟ ارے دوسرا لاشا وہ ہے جو فرات کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ ابھی تو حصیر کی ضرورت کیوں پڑی؟ راوی کہتے ہیں کہ جب علی کا شیر بازو قطع ہونے کے بعد زمین پر گرا، ایک طرف امام حسین کو آواز دی کہ علیکم من نسان جا آباد اللہ، حسین اپنی کمر تھام کر بیٹھ گئے، الان ان کا سرا ظاہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جتنی دیر میں حسین اپنے خیمے سے عباس کے لاشیں نکالتے، یہ سارے کے سارے بے غیرت جمع ہو گئے، آواز لگائی جس نے سسین کا بدلہ لینا ہے، جس نے جمل کا بدلہ لینا ہے،
جس نے علی سے اپنے بغض کو پورا کرنا ہے. ارے چاروں طرف سے جمع ہو کر میرے بے دست مولا پر تلواروں کے اتنے ضربتیں لگائے کہ جب حسین اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچے تو جناب عباس کا جنازہ اس قابل نہ تھا کہ حسین تنہا اٹھا کر لے کر جاتے. حسین سارے لاشے لے کر آئے لیکن عباس کا لاشے اس قابل نہ تھا. اپنے بھائی کو فرات کے کنارے چھوڑ کر چلے گئے. ارے امام سجاد نے اپنے جزا کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر کے حسیر میں جمع کر کے قبر میں اتارا.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق حضرت سید الشہداء منتقم حضرت امام حسین منتقم شہداء کربلا منتقم اسیران کربلا منتقم زہرا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق سید الشہداء عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات کو آسان فرما. بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ تجھے اسیران کربلا کا واسطہ ہے. ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے حضرت سید الشہداء کا. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بحرین میں یمن میں عراق میں شام میں سعودی عرب میں لبنان میں نائجیریا میں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین میانمار کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو آزاداری کے دشمن قوتوں کو پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع زام کی حفاظت فرما. بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. ارے الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.